ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بھی خوب فائدہ ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عام لوگوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے تجارت میں زیادہ فائدہ ہوا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بتائیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بہت عرصے سے ایک نیک شریف النفس ساتھی کی تلاش میں تھیں, ان کو لگا گئے اللہ تعالی نے ان کی مدد کر دی ہے. وہ دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں, ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی, لیکن ان کو باپ اور دونوں شوہروں کی طرف سے اتنی دولت ملی تھی کہ جب مکہ والوں کا تجارتی قافلہ چلتا تھا تو سارے مکہ والوں کا مال ایک طرف, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ان سب کے برابر ہوتا تھا. اسی لیے مکہ کے بہت سے معزز لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنا چاہتے تھے, کیونکہ وہ بہت معزز گھرانے کی بھی تھی, خود اتنے پاکیزہ کردار کی تھیں کہ طاہرہ ان کا لقب تھا, بڑی سوبر اور سنجیدہ مزاج تھیں, اتنا بڑا کاروبار اپنا چلا رہی تھیں, نیک شریف خوبصورت اور حسین بھی تھیں. مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنا پیغام بھیج چکے تھے ان کے لیے شادی کا, لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کو انکار کر دیا تھا. اب ان کو لگا کہ وہ ایک انسان جن کی تلاش میں وہ تھیں وہ یہی ہیں. انہوں نے اپنے سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب 40 برس کی ہو چکی تھیں. ایک طرف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل مادہ پرست نہیں تھی, کیونکہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دولت تو دنیا نہیں تھی جتنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. شی وازنٹ اے مٹیریلسٹک پرسن, ان کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمر کے فرق کا کوئی ایسا ایلیمنٹ آپ کو باڈر نہ کر رہا تھا, آپ بھی ایک اچھے انسان اچھے ساتھی کی تلاش میں تھے. حالانکہ اس وقت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کفیل تھے, خود مختار تھے, آپ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا, مکہ کے سب سے حسین و جمیل و خوبصورت انسان تھے, اپنی تجارت بھی کر رہے تھے, مکہ کی جس درجی سے چاہتے شادی کر سکتے تھے, آپ پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام کو خوشی سے قبول فرمایا. چچا ابو طالب نے اس نکاح میں خطبہ پڑھا جو کہ اب کے موجودہ مسنون خطبے سے تھوڑا مختلف ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو اگرچہ مال و دولت میں شاید کچھ کم ہو لیکن مکہ کے سب سے معزز گھرانے سے ہے, سب سے شریف انسان ہے, اور حسن و کردار اخلاق میں میرے بھتیجے سے بڑھ کے اس وقت پورے مکہ میں کوئی نہیں. تو چچا ابو طالب کے اس خطبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا پتہ چلتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مکہ میں برائی عام تھی, لوگ شراب میں ملوث تھے, جوئے کی عادت تھی, اور بدکاری اتنی عام تھی کہ بدکار عورتوں نے اپنے گھروں کے باہر مخصوص نشان لگائے ہوئے ہوتے تھے تاکہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو انہیں ڈھونڈنا نہ پڑے, انہیں پتہ چل جائے کہ یہ گھر بدکاری کا اڈا, ہر کوئی یہاں آ سکتا ہے. ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہر برائی سے پاک تھا. نہ کبھی شراب کا قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گیا الحمدللہ, نہ کبھی کسی قسم کی آپ کی عصمت پہ کوئی دھبا پڑا, اور نہ ہی کوئی چھوٹی موٹی برائی سے بھی آپ کا دامن آلودہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے بچپن سے. آپ فرماتے تھے بچپن میں دو مرتبہ ایسا ہوا کہ میرا جی چاہا کہ رات کو جو لوگ ویسی قصہ گوئی کرتے تھے میں بھی جاؤں. ایک مرتبہ میں جب مکہ کے شمال میں بکریاں چراتا تھا, میں نے اپنے ساتھی چرواہے لڑکے کو کہا کہ آج تم میری بکریوں کا دھیان کرو, میں ذرا آج رات مکہ جاتا ہوں, قصہ گو کے پاس بیٹھتا ہوں, میں بھی قصے سنوں گا. لیکن فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا. ابھی میں مکہ میں داخل ہی ہوا تھا, ایک گھر سے باجے کی آواز آئی, پتا چلا فلاں فلاں گھر میں شادی ہو رہی ہے. کہ میرے قدم کسی نے گویا پکڑ لیے, میں وہیں لیٹا اور سو گیا, جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. دوسری مرتبہ بھی کہتے ہیں ارادہ کیا مکہ جانے کا اور قصے سننے کا, اسی طرح میں سو گیا اور دونوں مرتبہ اللہ نے میری حفاظت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہے. ایک مرتبہ آپ کی پھوپھیاں آپ کو ایک میلے میں لے گئیں, اور وہاں پہ جو بتوں کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے اور کھانا وغیرہ بانٹا جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تھا. ہر قسم کے شرک اور عقیدے کی خرابی سے بھی اللہ نے آپ کو بچایا, آپ کے کردار کو بھی ہر خرابی سے بچایا. اور اب یہ وہ شادی ہوئی, یہ جوڑا بہترین جوڑا ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے. بہت بڑی دعوت ہوئی, کھانا ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہنے لگے. بہترین بیوی ثابت ہوئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. محبت کرنے والی, جانسار, قدردان. آپ کی زندگی میں وہ تمام پہلو جو کمی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس اچھی بیوی کے ذریعے پوری کر دیے. انٹلیکچوئل پارٹنر, ایموشنلی آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہتی ہیں, آپ کے فزیکل کمفرٹ کا خیال کرتی تھیں. اتنی امیر تھیں, گھر میں بے شمار ان کی کنیزیں, غلام وغیرہ پھر رہے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں, جو ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا. 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے. کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے قاسم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 برس کی تھی. یہ غالباً اسی طرح آتا ہے. اور پھر اس کے بعد دو دو تین تین برس کے وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے پیدا ہوئے. لیکن دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے اور دونوں چھوٹے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ایک کا نام حضرت قاسم تھا, دوسرے حضرت عبداللہ تھے, اور ان دونوں کے ہی لقب طاہر اور طیب ہیں. یعنی دو ہی بیٹے تھے, دو ان کے نام تھے, دو ان کے لقب. 4 بیٹیاں تھیں, چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں. سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور آخری یہ چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 33 برس کے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی. ان تمام دنیاوی آرام, خوشی, گھر کا سکون, راحت, اچھی اولاد کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیشہ ایک نیک انسان کا رہا. اور بہت جلد مکہ میں آپ الصادق اور الامین کے نام سے مشہور ہو گئے. بہت بڑا آنر ہے کہ عین عالم شباب میں بڑے بڑے معززین آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے. ایک وہ مشہور واقعہ پیش آیا ان دنوں میں, خانہ کعبہ کی عمارت جو کہ خستہ ہو چکی تھی, بہت عرصہ ہو گیا تھا, اور اس کے ارد گرد چار دیواری نہیں تھی. ارد گرد کے پہاڑوں پر سے اگر بارش ہوتی تو پانی جاتا اور خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچاتا. آخرکار ایک متوسط شدید بارش ہوئی, سیلاب کی شکل میں پانی کعبہ کے ارد گرد جمع ہو گیا, دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور دیوار میں سوراخ ہو گیا. آپ کے بچپن میں بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی ریکنسٹرکشن ہوئی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک پہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کے ساتھ کام کیا تھا. تو چچا نے ایک مرتبہ ابو طالب نے کہ کندھے نہ چھڑ جائیں اینٹیں رکھنے سے, ایسے کرو اپنا تہبند اوپر ڈال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہی تھا اپنا تہبند اوپر رکھنے کو کہ فوراً آپ گر کے آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور کہتے تھے میرا تہبند, میرا تہبند. یعنی بہت با حیا تھے. کہا جاتا ہے کمواری لڑکیوں سے زیادہ آپ کی حیا تھی. تو آپ نے فوراً اپنا تہبند باندھا. اب یہ دوبارہ موقع آیا خانہ کعبہ کی ریکنسٹرکشن کا. اس وقت آپ کی عمر 35 برس سے قریب تھی. کچھ روایات میں 25 آتے اور کچھ میں 35. پہلے تو قریش بہت ڈرے کہ کعبہ کی دیوار کو گرایا نہیں جا سکتا, ایسے نہ ہم پہ کوئی عذاب آ جائے. لیکن اگر اس شکستہ عمارت کو دوبارہ سے گرا کے نہ ٹھیک کیا جاتا تو اس کے گرنے کا خطرہ تھا. آخرکار ولید بن مغیرہ نے ہمت کی اور اس نے یہی کہا کہ ہم بہتری کے لیے اس کی عمارت کو ڈھا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے کچھ جب سنیں ہٹائیں اور لوگوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا تو ان کی ہمت بندھی اور انہوں نے بھی دیوار کو توڑنا شروع کر دیا. انہی دنوں میں جدہ کے ساحل سے ایک جہاز سے گزر رہا تھا, جس میں وہ غالباً حبشہ کی طرف جا رہا تھا. کسی گرجے کی تعمیر کا سامان تھا اس میں سارا. وہ جہاز جدہ کے ساحل سے ٹکرایا اور ٹوٹ گیا. سوار تو سب بچ گئے لیکن اب جہاز کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اس میں مزید سفر کیا جا سکتا ہو. یہ خبر جب مکہ والوں کو پہنچی, ولید بن مغیرہ جدہ گیا اور
ان جہاز والوں سے وہ سارا سامان خرید لیا تعمیر کا جس میں لکڑی وغیرہ اور دیگر سب چیزیں تھیں. اسی جہاز میں ایک رومی معمار تھا جس کا نام باقوم تھا. وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا. انہوں نے باقوم کی خدمات حاصل کی, سامان خریدا, باقوم کو بھی ساتھ لے کے آئے اور تمام قبائل نے مل کے انتہائی جوش و خروش سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو شروع کر دی. طے یہ پایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں کسی قسم کی حرام کی کمائی نہیں لگے گی, کوئی جوئے کی کمائی نہیں لگے گی. کسی نے اگر کسی کا مال ظلم و ستم سے دبایا ہوا ہے تو وہ مال بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی پیورلی حلال کمائی سے خانہ کعبہ ریکنسٹرکٹ ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. یعنی اتنی خرابیوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک ایلیمنٹ اچھائی کا اور خیر کا ان کے اندر موجود تھا. اب جب اتنی پابندیاں لگی ہیں تو بہت کم پیسہ اکٹھا ہو سکا. اب ان کو کچھ کعبہ کی اصل جو بنیادیں تھیں اس سے چھوٹا خانہ کعبہ بنانا پڑا. اور یہ جو حتیم آپ دیکھتے ہیں نا, یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر کا ہی حصہ تھا, لیکن پیسہ کم ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا اور سیدھی دیوار کھڑی کر دی جو اب موجودہ خانہ کعبہ کی شکل ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کے پہلے دروازہ نیچے ہوتا تھا اور دو دروازے تھے, ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا. اب جب تعمیر نو ہوئی تو انہوں نے دروازہ ایک کر دیا اور وہ بھی اونچا بنایا تاکہ صرف وہ لوگ اندر جا سکیں جن کو وہ چاہیں, یعنی عام انٹرنس نہ ہو سکے ہر ایک کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے خانہ کعبہ کی دیوار ذرا باہر ہے اور پھر تھوڑا سا اندر کر کے دیوار کو اٹھایا جاتا ہے. نوٹ کیا آپ نے, کرسی جیسی ہے, کوئی شیپ ملتی ہے نا. وہ بھی ہے کہ اوریجنلی تو وہ باہر سے تھی دیواریں, پیسہ جب کم پڑا تو ان کو پھر اندر کو کرنا پڑا تھوڑا سا. حتیم بھی جو ہے وہ باہر آ گیا. اور پہلے ذرا دیواریں کم ہوتی تھیں خانہ کعبہ کی, چھت بھی نہیں ہوتی تھی, کہا جاتا تقریباً 9 گز بلند تھا. تو خانہ کعبہ کے اندر جو کچھ خزانہ وغیرہ رکھا تھا وہ بھی کچھ چرایا گیا. اس سے اب یہ خیال آیا کہ اس کے اوپر چھت ڈال دینی چاہیے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے اندر جو کچھ بھی ہے. اس طرح خانہ کعبہ تعمیر ہوا, چھت بھی ڈل گئی, دروازہ بھی ایک ہو گیا اور اصل جو ابراہیم علیہ السلام کی کنسٹرکشن تھی اس سے نسبتاً چھوٹا خانہ کعبہ تعمیر ہوا. سارے مرحلے تو طے ہو گئے. سب خاندان نے, قبیلے والوں نے مل کے کچھ کچھ حصے بانٹے ہوئے تھے کہ یہ حصہ ہم تعمیر کریں گے, ہم کریں گے. آخری مرحلہ آیا حجرہ اسود کو نصب کرنے کا اور ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ کون کرے گا. ہر قبیلے کی مرضی تھی کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو. ہوتے ہوتے ایک جنگ کی کیفیت ہو گئی اور انہوں نے خون کا پیالہ منگایا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبونی شروع کر دیں. یہ ایک سائن ہوتا تھا, ہم مر جائیں گے لیکن اپنا موقف پورا کر کے رہیں گے. ایک بہت شدید ٹینشن شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی کہ اتنے میں ایک عقل مند انسان نے کہا کہ ابھی ٹھہرو, ایسے کرتے ہیں کہ صبح جو شخص صفا کی جانب سے داخل ہوگا اس کو ہم فیصلے کا حق دے دیں گے, جو فیصلہ وہ کرے ہم سب قبول کریں گے. سب مان گئے. اگلی صبح سب کی آنکھیں لگی تھیں کہ کون آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سب لوگ خوش ہو گئے. ایک آواز سے انہوں نے کہا, ھذا الامین رضیناہ, یہ امین آ گئے, یہ صادق آ گئے, ہم سب اس پہ راضی ہیں, یہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہائی حکمت سے اس جھگڑے کو ختم کیا. ایک چادر منگائی, اس کے اندر پتھر رکھا اور ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کو کہا کہ آپ لوگ اس چادر کا ایک ایک کونا ایک ایک حصہ پکڑ لیں. اس طرح سب نے اٹھایا اور اس کو اس جگہ تک لے آئے جہاں پہ نصب ہونا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھایا اور اس کو جو موجودہ جگہ وہاں پہ نصب کر دیا. اس طرح بہت حکمت کے ساتھ ایک بہت بڑا خطرہ اور جنگ جو تھی ٹل گئی. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تدبر اور حکمت اور بہترین قوت فیصلہ نبوت سے قبل بھی موجود تھی. زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی, عزت تھی, دولت تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تجارت, سارے مالی امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے تھے. اور آپ سب سے نیک عمل, سب سے اچھے بہترین انسان تھے.
وقت بہت اچھا گزر رہا تھا, کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی کمی نہیں تھی. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے رہے, اور جب دیکھا کہ چچا کثیر العیال ہیں اور تنگ دست ہیں تو آپ نے ایک دوسرے چچا کو کہا کہ چلیں ہم دونوں ایک ایک بچہ اپنے چچا ابو طالب سے لے لیتے ہیں تاکہ ان پر سے بوجھ کم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا اور ان کو ایک بیٹا بنا کے اپنے گھر میں لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی وسیع القلب اعلیٰ ظرف خاتون تھی, بہت محبت سے انہوں نے اپنے اس سسرالی بچے کو اپنے گھر میں ویلکم کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے گھر میں پروان چڑھنے لگے. ایسے میں ایک اور نوجوان وہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا, آزاد کر کے منہ بولا بیٹا قرار دے دیا تھا. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پرست طبیعت اپنے معاشرے کی حالت پہ کڑتی. آپ کی اپنی نیک فطرت محسوس کر رہی تھی کہ جو ارد گرد ہو رہا وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ٹھیک کیا ہے یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا. قلب اور شعور میں حق پانے کی ایک بے قراری آ گئی, آپ کا دل دنیا سے اٹھتا چلا گیا. مکہ سے 2-3 میل دور غار حرا میں آپ جا کے کئی کئی دن تک بیٹھے رہتے, غور و فکر کرتے, سب سے دور آبادی سے, انسانوں سے, دنیا کے کاموں سے, اور وہاں سوچتے رہتے. اور غار حرا کے بالکل اندر بیٹھے تو سامنے خانہ کعبہ نظر آتا. حق کی جستجو جاری رہی, آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے. جو آپ رات کو دیکھتے صبح بالکل ویسے ہی ہوتا, اور یہ نبوت کی پہلی سٹیج ہوتی ہے سچے خوابوں کا آنا. بیوی اتنی ذہین اور اتنی سمجھدار تھی کہ انہیں پتا تھا کہ جو کچھ اس نیک شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ غیر معمولی بات ہے. پوری پوری طرح وہ آپ کی معاون اور مددگار ثابت ہوں. آپ کو کھانا اور پانی وہ 2-2-3-3 دن کا باندھ دیتی, اور آپ خاموشی سے وہاں بیٹھے رہتے. کبھی کبھی رمضان میں پورا رمضان گزر جاتا, جب کھانا پانی ختم ہوتا گھر تشریف لاتے وہ مزید باندھ دیتی پھر چلے جاتے. لیکن آپ کی حفاظت کی وجہ سے کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو جاتی, اور کبھی کبھی آتے غار حرا کے نیچے نیچے پہاڑوں کے پاس وہ پھرتی رہتی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنگلی جانور وغیرہ نقصان نہ دے دے. تو جیسے ایک وہ مدرلی افیکشن ہوتے نا, وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آپ کے لیے تھی. آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں, آپ کے قلبی حالت کو محسوس کرتی ہیں. یہ کچھ مختلف بات ہے, غیر معمولی چیز ہے, ایک کیفیت ہے جو آپ پر گزر رہی ہے. ساری دنیا سے دور بیٹھ کے آپ غور و فکر کرتے رہے, حق کی تلاش تھی, اور آخرکار آپ کی روح جب پوری طرح ریسپٹیو ہو گئی, ہر ایک سے کٹ کے ٹوٹلی صرف اللہ کے ساتھ تھے آپ, صرف قدرتی مناظر تھے, صحرا, بیابان, آسمان, چاند, ستارے, آپ اور رب, اور بیچ میں اور دوسرا کوئی نہیں تھا. آخرکار آپ 40 برس کے ہوئے, فزیکلی بھی آپ تیار تھے, مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی آپ اتنے ڈیولپ ہو چکے تھے کہ اب آپ وہی کو ریسیو کر سکتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ساتھ اپنی رحمت کا فیصلہ کیا. رمضان المبارک کی رات, صحرا کی شام, آپ تنہا غار حرا میں سب سے دور, اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا, جبریل امین علیہ السلام. آپ تنہا تھے, گھبرا اٹھے, اور جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے, فرمایا اقرا, پڑھ. فرمایا وما انا بقاری, اور میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا, ایک فرشتے کا ایک انسان کو دبوچنا, اور وہ بھی جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا دبوچنا کوئی کم بات نہیں. زور سے دبوچا اور چھوڑ دیا, اور فرمایا اقرا, پڑھ. فرمایا وما انا بقاری, اور میں پڑھنا نہیں جانتا. انہوں نے تیسری مرتبہ آپ کو دبوچا زور سے اور چھوڑ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک خون کے لوتھڑے سے. اور یوں یہ پہلی وحی سورہ العلق کی آیت نمبر 1-5 غار حرا کے رمضان المبارک کی ایک رات نے آپ پہ ریویل ہوئے. آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے لبریز ہو گیا. غیر معمولی بات وحی کا آنا, نبوت کا ملنا, ایک فرشتے کا آپ کو دبوچنا ایک عجیب کیفیت تھی. آپ حیبت زدہ اور لرزاں اپنے گھر تشریف لائے اور سیدھی اپنی مونس اور غم گسار بیوی جو آپ کی انٹلیکچوئل پارٹنر بھی تھی ان کے پاس گئے اور فرمائے مجھے چادر اڑا دو, کپڑا اڑا دو, مجھے کپڑا اڑا دو, زم ملونی زم ملونی. اور انہوں نے بھی خاموشی سے آپ کو کپڑا اڑایا. کچھ دیر بعد جب آپ کے دل سے ہیبت دور ہوئی آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا. انہوں نے ساری بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. آپ نے فرمایا تھا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, اور وہ فرماتی ہے قطن نہیں, واللہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. پوری طرح آپ کو تسلی دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم کردار بھی سامنے آتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی سمجھدار تھیں, ان کو پتا تھا یہ ایک غیر معمولی بات ہے, یہ کسی عام انسان کے ساتھ شیئر کرنے والی نہیں. وہ بھی جاتی ہے سیدھی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جو کہ عیسائی عالم تھے اور انجیل کے بہت سے حصے عربی میں لکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سن کے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. کاش میں اس وقت تک زندہ اور توانا ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے, یعنی میرا وطن, اور مجھے ہی نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں, جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی. اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا. لیکن ورقہ بن نوفل اب کافی ضعیف ہو چکے تھے, ہجرت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے جلدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن پہ سب سے پہلے ایک آواز نے لبیک کہا, آپ کی تائید کی, ایمان کا اظہار کیا, اور یہ سعادت ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب میں آئی. اس بات پہ اجماع ہے امت کا کہ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد کچھ عرصہ وہی بند رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو اٹھتے. کہتے ہیں ایک دن اسی پریشانی میں میں نکلا, اب بہت پریشان تھا, آسمان سے آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے آنکھ اٹھا کے دیکھا جبریل علیہ السلام نظر آئے, ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور پورے افق پہ چھائے ہوئے ہیں. اپنے اصلی حالت میں فرشتے کو دیکھا. اس طرح آپ کے دل کو سکون دیا گیا, آپ ہی پیغمبر ہیں, اب دوسری وحی کے لیے آپ کو پریپئر کیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسری وحی نازل ہوئی, یا ایہا المدثر قم فانذر, اے کپڑا اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ, وارن کرو لوگوں کو. قم ایک لفظ تھا, اٹھئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ کس طرح عمل کیا؟ آپ اٹھ کھڑے ہوئے, آرام راحت، سکون، سب کچھ چھوڑ کے اپنے اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے. پوری دنیا اس وقت اللہ کے حکم کے بالکل خلاف چل رہی تھی. ایسے میں ایک انسان کا اٹھ جانا اور پوری طرح کمر بستہ ہونا حیرت کی بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے، پھر آپ نے 23 سال آرام کی شکل نہیں دیکھی، پھر ایک لمحہ آپ اپنے مشن سے غافل نہیں ہوئے. ہر مخالفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی کے لیے آپ تیار تھے. قم فانذر، اٹھے اور ڈرائیے. آپ مشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کے مشن میں ابتدا میں ساتھ دینے والوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں سے، مردوں میں آپ کے بچپن کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوئے شامل، جو کہ آپ کے بچپن کے ساتھی صرف نہ تھے، کردار، اخلاق اور عادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. تمام دولت کے باوجود ان کا دامن ہر آلودگی سے پاک تھا. ایک امیر انسان تھے. جب ایمان لائے 40,000 اشرفیاں ان کے پاس تھیں. ذاتی ان کا جو ایک بچت تھی، بہت بڑی رقم ہے، تجارت کرتے تھے. امیر ترین انسان تھے مکہ کے. آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ختیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس خاص طریقے سے عبادت کرتے، پوچھا یہ کیا ہے. انہوں نے پھر جب توحید کا پیغام دیا، انہوں نے فوراً ایمان کا اظہار کر دیا، اسلام قبول کر لیا. اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے قریبی لوگ تھے. اور یہ سب سے بڑی دلیل تھی آپ کے کردار کی عظمت کی. گھر والے ہی تصدیق کریں تو ان کو پتا تھا یہ انسان سچا ہے، اور جو کہہ رہا سراسر سچ حق ہے. انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبوت کا کام شروع ہو گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
اقرأ وربك الأكرم. پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہ بڑا اکرم ہے. ہم سب پہ اللہ نے مہربانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں وہ دیا ساری دنیا کے لیے نسخہ کیمیا ہے. مولانا حالی نے کہا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. قرآن پاک ایک نسخہ کیمیا ہے، جو دلوں کے لیے بھی شفا ہے، جو روحانی غذا ہے، اور انسان کی زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نبوت کی ابتدا اور دعوت و تبلیغ. 3 برس تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ اپنے انتہائی قریبی لوگوں کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا حق ادا کرتے رہے، اور آپ کی کوششوں سے کچھ لوگ جو بہت باسعادت روحیں تھیں، جن کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ وہ سابقون الاولون کہلائیں، وہ لوگ جو سب سے آگے بڑھے، جنہوں نے سبقت کی ایمان قبول کرنے میں. اور یہ گروہ اگرچہ تعداد میں تھوڑا تھا، چند لوگ تھے، 40 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محنت تھی، اور کچھ ان لوگوں کی جنہوں نے بہت آگے بڑھ کے اسلام قبول کیا تھا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اور کچھ اور دیگر صحابہ کرام جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے دوست تھے، اکثر یہ لوگ تجارت کی وجہ سے آپس میں ان کی بہت زیادہ کلوز فرینڈ شپ تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے آگے حق پیش کیا تو ان کی حق پرست طبیعتوں نے فوراً لبیک کہا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام فوراً قبول کیا، کیونکہ ان کے بعد زید کے بارے میں آتا ہے کہ جب قریش کا بگاڑ انتہا پہ تھا تو چار لوگ اس وقت بھی مکہ میں ایسے تھے جو اپنے معاشرے کی ان تمام خرابیوں سے بیزار تھے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے یہ عہد کیا تھا کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں اور حنیف ہیں اور ہم یہ سب نہیں کریں گے، جو یہ کرے غلط ہے. اور زید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ تجھے کس طرح پسند ہے کہ میں تیری عبادت کروں تو میں اس طرح کروں جیسے کہ تجھے پسند ہے. ان میں ورقہ بن نوفل بھی شامل تھے جو بعد میں پھر عیسائی راہب بن گئے تھے. تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے یہ باتیں سنی ہوئی تھیں، اس لیے جب اسلام پیش کیا گیا تو ان کو پتا تھا یہ وہی حق ہے جس کے لیے میرا باپ پریشان رہا. مردوں کے ساتھ ساتھ کچھ خواتین نے بھی اسلام قبول کیا، اور بہت شروع کے جو لوگ تھے وہ 40 کے قریب بنتے ہیں. ان میں معززین بھی تھے، عمرا بھی تھے، اور معاشرے کے پسے ہوئے مظلوم غلام اور لونڈیاں بھی تھیں. یعنی دین حق وہ ہے کہ انسان کسی لیول یا کسی پوزیشن پہ بھی ہو، طبیعت میں حق پرستی ہو تو فوراً دل اس کی طرف کھینچتا ہے. غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لونڈی تھی، یعنی خاندان ہی غلاموں کا تھا، ماں باپ بیٹا تینوں ایمان لے آئے تھے، حالانکہ تینوں اپنی جگہ غلام تھے، دوسروں کے زیر دست تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا. اب مسلسل وحی آ رہی تھی، ان کو دنیا کی کوئی تکلیف کوئی مخالفت اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی تھی. مسلسل ایسی آیات آ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن میں ایک اور دنیا کا نقشہ تھا، ایک سچائی تھی، ان کو ایک حقیقت نظر آ رہی تھی، اس دنیا کی بے ثباتی کا یقین تھا، جنت اور جہنم کے بارے میں پختہ ایمان تھا، رسالت، آخرت، توحید، یہی مکہ کی ابتدائی صورتوں کا پیغام تھا، اور اس پیغام کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی چھوٹی لیکن ایسے پکے ایمان والے لوگوں کی ٹیم تیار ہو گئی کہ اب یہ لوگ اس پوزیشن میں تھے کہ ہر سختی کے باوجود جمتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کے ساتھ رہیں. اب حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو، قریبی خاندان والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور کچھ روایات میں آتے ہیں کہ دعوت کا اہتمام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت میں سارا انتظام کیا، سالن تھا، شوربہ تھا، دودھ تھا، کھانے پینے سے جب سب فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی اور ان کو وحدانیت کا سبق دیا. لیکن رشتہ داروں میں جو بنو مطلب کا خاندان اس وقت شامل تھا، 35 لوگوں پہ مشتمل تھے، ان میں ابو لہب جو سگا چچا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھرپور مخالفت کی. پہلی مرتبہ ہی جب اس کو ایمان کی دعوت دی گئی وہ سب سے زیادہ مخالفت میں بڑھ کے کھڑا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ دیکھو اپنے لوگوں کو، یہ تمہارے چچا ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں، بات کرو مگر نادانی چھوڑ دو، اور سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارا خاندان ہی کافی ہے. اگر تم اپنی بات پہ قائم رہو تو یہ بہت آسان ہوگا کہ سارے قریش کے قبائل تم پہ مل کے یکبارگی ٹوٹ پڑے، اور باقی عرب بھی ان کی مدد کرے گا. اور پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا. نعوذ باللہ. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ابو لہب میں فہم و فراست موجود تھی. مخالفت کیوں کر رہا تھا؟ جو اس نے کہا کہ جو تم کہنے جا رہے ہو قریش اور پھر قریش کے ساتھ سارا عرب مل جائے گا مخالفت کرنے کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ میں ہی تم کو روک لوں، مطلب تمہاری وجہ سے سارا خاندان مصیبت میں آئے گا. اس کو حق نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ بہت آگے یہ دیکھ رہا تھا یہ جو دعوت ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا ریئیکشن ہوگا بڑا سٹرانگ ہوگا. اور تاریخ نے ثابت کیا ابو لہب کی بات غلط نہیں تھی، لیکن اس کی یہ بات غلط ضرور تھی کہ اس نے حق قبول کرنے سے انکار کیا اور افسوس کہ حق کا مخالف بن گیا. باقی سارا خاندان ہم دیکھتے ہیں بنو ہاشم کا، اگرچہ براہ راست ایمان نہیں بھی لایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اس طرح نہ کی جیسے کہ ابو لہب نے کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ تو حکمت سے لبریز تھے. آپ نے چاہا کہ اس بات کو وہ محسوس کر لیں، اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا. آپ کو ہی صفا پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے زور سے آواز دی صبح صبح یا صباحا. یہ ایک انداز تھا عربوں میں کہ اگر کوئی مشکل یا مصیبت کا وقت ہوتا تھا تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے زور سے اہل مکہ کو پکارا جاتا تھا. سارے لوگ بھاگے بھاگے اکٹھے ہو گئے، ان کو معلوم تھا کہ کوئی خاص بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا خاندان قریش جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی قاب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگوں سے نسبت اور قرابت کے تعلقات ہیں، میں انہیں باقی رکھنے کی کوشش کروں گا. مطلب آپ نے کلیئرلی ڈے ون سے بتا دیا اپنے قبیلے کو بھی کہ میں کچھ نہیں کام آ سکتا، میرے ساتھ رشتہ ہونا تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہارا اپنا عقیدہ تمہارے اعمال یہ تمہارے ساتھ جائیں گے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ سر نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی کہا تھا اے صفیہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. پھر آپ نے سب لوگوں کو جو جمع ہو چکے تھے ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے اور تم پہ جنگ کر کے تم لوگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا، ہم آپ کی بات مانیں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بدتمیزی کی، آپ کو بہت برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ اس کے لیے تم نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، اور اس طرح کی فضول باتیں کرتا ہوا واپس چلا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ چکا تھا کھول کے بیان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب اس مخالفت کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، آپ کا ایک ہی مشن تھا اور وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، پوری انسانیت کی فلاح کے لیے تمام انسانیت کو راہ راست دلانا. مشرکین ناراض تھے، پریشان تھے، اگرچہ ابتدا میں ان کو تھوڑی تھوڑی خبریں مل رہی تھیں خفیہ تبلیغ کے دوران کے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت ہے، لیکن انہوں نے ابتدا میں اس کو کوئی توجہ نہ دی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد کھلم کھلا تبلیغ شروع کی، ان کو شرک سے متنبہ کیا، شرک کے انجام سے آگاہ کیا، تو اب قریش چونک اٹھے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ دعوت کوئی معمولی دعوت نہیں ہے، اس دعوت سے سب سے زیادہ قریش کے مفاد کو ضرب پڑتی تھی. مذہب کے نام پہ ان کی ایک اجارہ داری تھی، مکہ کی چھوٹی سی ریاست کے مختلف جو منصب تھے وہ ان کے مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن. ان کی جو ایک سرداری ہے، بڑائی ہے، دین کے نام پہ جو ان کی عزت ہے، معاشرے میں ان کا ایک مقام بنا ہوا تھا جس پہ ان کو بہت فخر تھا، وہ سب ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا تھا. نچلے طبقے کو جس طرح انہوں نے محکوم بنا کے رکھا ہوا تھا، انہیں پتا تھا کہ اس دعوت اور توحید میں جو مساوات کا پہلو ہے اس سے یہ اونچ نیچ طبقے کی ختم ہو جائے گی. ان کا اسٹیٹس، ان کا پاور، ان کی اتھارٹی چیلنج ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے اس دعوت کی بھرپور مخالفت شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے تھے اور قریش نے پوری طرح مل کے اس مشن کی مخالفت کی ٹھان دی. اس کے لیے انہوں نے بہت مختلف طریقے استعمال کیے، جیسے پہلے تو انہوں نے استہزاء شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ مجنون، آیات آپ پڑھ چکے ہوں گے قرآن پاک میں، یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہیں، کہیں آپ کو ساحر کہا، کہیں آپ کو جھٹلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے ساری باتیں برداشت کرتے رہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ بھی خاص کارگر نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے شروع کیے. اساطیر الاولین، یہ کوئی آیات ہیں، قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، بس ایسے ہی چلی آ رہی ہیں. اور پھر اس کو تو انسان سکھاتا ہے اور یہ دوسروں سے سن کے اور تم لوگوں کو باتیں کر رہا ہے. اور پھر کہتے تھے وہ عجیب ان جاءہم منذر، کہتے تھے عجیب بات ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا. یہ آیا ہؤلاء من اللہ علیہم، کیا انصاروں میں سے اللہ نے اسی پہ احسان کرنا تھا؟ یہ عبداللہ کا یتیم بچہ جس کے پاس نہ دنیاوی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اسٹیٹس ہے، نہ اختیار ہے، نہ کوئی قوت ہے، اسی کو اللہ نے چننا تھا نبوت کے لیے. ان کو تو خیال یہ تھا کہ دنیاوی طور پہ وہ سردار ہیں، تو پھر نبوت جیسا عظیم جو ایک منصب ہے وہ بھی انہی کو ملنا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بےحدگیوں کے جواب میں ایک خاموشی، صبر اور استقلال سے اپنے کام میں لگے رہے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ باتیں تو کارگر نہیں ہو رہی، انہوں نے ظلم و ستم کے نئے اور انوکھے طریقے شروع کر دیے. وہ تمام لونڈیاں اور غلام جو ایمان لائے تھے، جو بیچارے مجبور تھے اور مشرکین کے نیچے تھے، ان کے مالکوں نے ان کو اس طرح ستایا کہ شاید تاریخ میں ایسے ٹارچرز کی مثال کم ملتی ہے. اور ڈیٹیلز آپ سب جانتے ہیں کہ کہیں ان کو اونٹ اور گائے کی کھالوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا. گرمی کے موسم میں دیکھیں نا، ذرا موٹا کپڑا ہو تو کیا حال ہوتا پہنے، اور اینیمل سکن میں لپیٹ گیا اور پھر ریگستان کی ریت پر دھوپ میں لٹا دیا جائے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری بہت بڑے پتھر کی چکیاں رکھ دی جاتی تھی. اور پھر کہا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرو، اور وہ کہتے تھے احد احد. ایسا استقلال تھا کہ وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا قوت ہے اس دعوت نے جو کسی صورت ان انسانوں کو ان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی. لونڈیوں پہ الگ ظلم تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا ٹارچر کیا جاتا کہ آخرکار ایک دن ان کو ان کے نازک حصے پہ برچی مار کے شہید کیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ایک لونڈی تھی، اس کو وہ اتنا مارتے اور مارتے مارتے حضرت عمر جیسے تندرست اور کبھی ہیکل انسان جب تھک جاتے تھے تو اس کو چھوڑتے تھے اور کہتے تھے میں ترس کھا کے تم کو نہیں چھوڑ رہا، اس سے چھوڑ رہا ہوں کہ تھک گیا ہوں، یعنی ذرا دم آئے تو پھر ماروں گا دوبارہ، کیونکہ وہ اس سے خود مسلمان نہیں تھے. ایسے بے شمار واقعات ہیں جو کہ پڑھ پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ واقعی وہ کیا ایمان تھا. پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ لوگ تھے جب کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم جاتے تھے. یہ ہوتا ہے استقامت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ظلم و ستم کا مشاہدہ آنکھوں سے کرتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایسے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دیا. اسلام ایک بلیسنگ بن کے آیا تھا ان سب کے لیے، اگرچہ بظاہر لگتا تھا وہ بہت ٹارچر میں، لیکن اس کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے دلوں پہ چوٹ لگی اور غلامی سے وہ آزاد انسان بن گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے والد نے کہا کہ ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی ساری دولت یہ معاشرے کے کمزور لوگوں پہ خرچ کر کر کے ختم کر رہے ہو، اگر تم نے آزاد ہی کرنا ہے تو کوئی مضبوط قسم کے غلاموں کو آزاد کرو تاکہ کل کو تمہارے کام آ سکیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ابا جان یہ کام میں صرف اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، یعنی مجھے کوئی اپنا فائدہ مطلوب نہیں. اس طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر لونڈیوں اور غلاموں کو اسلام کی بدولت آزادی نصیب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرد پروانوں کی طرح اکٹھے ہو گئے.